لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، غور و فکر کرنے والے غور و فکر کرتے رہیں گے، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں۔ اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہے جو میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں۔ پھر یہ کہ الفاظ استعاراتی ہیں جو حدیث میں استعمال ہوئے، اس لیے کہ امریکہ تو تھا ہی نہیں اس وقت، تھا تو صحیح لیکن بہرحال اور لوگوں کے انسانوں کے علم میں امریکہ نام کی کوئی شے نہیں تھی، وہ تو کہیں جا کے 15ویں صدی میں تو اس کے وہ دریافت ہو رہا ہے، کولمبس نے دریافت کیا۔ لہذا یہاں آپ کو استعاراتی شکل کے اندر خبریں ملیں گی، پیشن گوئیاں ملیں گی۔ ویسے تو بہت آج کل اخبارات میں بھی چرچا ہے، لیکن میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پورے علاقے کے اندر، اللہ نہ کرے کہ ان حدیثوں کا مصداق یہی ہو، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھٹی کو سرد کر دے، دعا یہی ہوگی پروردگار اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو کیفیات سامنے ہیں، ان کی تو نفی آپ نہیں کر سکتے۔ یہود کو بھی خیال ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے جواب دیا، فلما یعذبکم بذنوبکم، ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے دنیا میں؟ کیوں نبوکدنضر کا کوڑا تم پر برسایا؟ کیوں ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں قتل کروایا؟ فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کا قانون بے لاگ۔ بنی اسرائیل نے وہ کیا، سزا پائی، تم وہی کچھ کرو گے وہی سزا پاؤ گے۔ اب حدیث سنیے، عن عبداللہ ابن الحارث ابن نوفل، عبداللہ ابن حارث ابن نوفل فرماتے ہیں، قال كنت واقفا مع ابی ابن کعب، کہ میں کھڑا ہوا تھا حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابی ابن کعب کون ہے؟ یہ ایک انصاری صحابی ہیں، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کے الفاظ ان کے بارے میں آتے ہیں، اقرؤہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری، اور قاری سے مراد ہمارا قاری تو وہ ہوتا ہے جو صرف پڑھنا جانتا ہو، ذکر بھی تو نہیں پڑھی ہوئی اس نے الا ماشاء اللہ، وہاں قاری سے مراد عالم ہوتا تھا، اس لیے کہ عربی تو ان کی اپنی زبان تھی، جس نے قرآن کی قراءت جو ہے اس کے اندر ید طولہ حاصل کر لیا، گویا کہ قرآن کا علم جو ہے اسے حاصل ہو گیا۔ تو اقرؤہم سے مراد اصل میں اعلمہم، میری امت میں سب سے بڑا قرآن کا جاننے والا ابی ابن کعب ہے، وہ ہے کہ جن سے یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، فقالا، تو حضرت ابی ابن کعب نے ایک بات فرمائی۔ اب نوٹ کیجئے، حضرت ابی ابن کعب صحابی ہیں، ابھی یہ دور صحابہ کا ہے، جس کو حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، اس وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں دولت کی ریل پیل چونکہ ہو چکی تھی، لہذا کچھ لوگوں کے اندر وہ آثار شروع ہو چکے تھے دنیا کی محبت اور دولت کی محبت۔ تو حضرت ابی ابن کعب اپنا مشاہدہ بیان کر کے اپنا تاثر بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے۔ انہوں نے فرمایا، لا یزال الناس مختلفۃ اعناقهم فی طلب الدنیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہی رہیں گے، مقابلے ہی کرتے رہیں گے۔ لا یزال الناس مختلفۃ اعناقهم، یہ محاورہ ہے، گردن اونچی کرنا، اونچی سے اونچی کرنا، اوپر سے اوپر نکلنا، جس کو قرآن کہتا ہے تکاثر، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ یہ لوگ کس کیفیت میں مبتلا ہو گئے، کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث بن نوفل فرماتے ہیں، قل تو اجل، میں نے عرض کیا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، آپ کا مشاہدہ بالکل صحیح ہے، من حیث القوم، ہم دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ قال، اب انہوں نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یہاں سے اب وہ پیشنگئی شروع ہو رہی ہے حضور کی، یوشک الفرات وان یحسر عن جبل من الذهب من ذهب، ایک وقت آئے گا کہ فرات کھول دے گا ایک پہاڑ سونے کا. دریائے فرات مراد ہے عراق، ملک عراق، کھول دے گا ایک پہاڑ سونے کا. اب اس کا عین امکان ہے اور نظر آ رہا ہے اس وقت جو نقشہ ہوا ہے سلینڈ ڈرلنگ کر کے کویت نے جس طریقے سے کہ کھینچا ہے عراق کا تیل، اور آج در حقیقت سونا سیال سونا، اس کا نام سونا ہے. ایک سونا وہ چمکدار پیلا پیلا سونا ایک دھات ہے، اور ایک یہ ہے سیاہ سیال سونا، دنیا میں اس وقت سب سے بڑی دولت. جیمز بیکر کے یہ الفاظ یاد رکھیے، جب اس نے کہا تھا کہ اگر ایک لفظ میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں، then that one word is oil. باقی کیا، کس نے کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس لیے ہم آ گئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن خلاصہ چاہیے، اگر جیسے قرآن نے کہا خلاصہ چاہیے توحید کا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور پہ بھروسہ مت کرنا. اگر خلاصہ چاہیے اس وقت کیوں جنگ ہو رہی ہے ان ون ورڈ، دین اٹ از آئل. یوشک الفرات و یحسر عن جبل من ذہب فاذا سمع به الناس، جب لوگ سنیں گے اتنی بڑی دولت، تیل کی دولت، سیال سونا نکل رہا ہے، سارو لئے ہے، تو وہ سب لپکیں گے اس کی طرف، دوڑیں گے اس کی طرف کہ سب کے سب وہ سونا جو ہے وہ نکال لے جائیں. فیقول من عنده، تو کہیں گے وہ جو اس کے پاس ہوں گے عراقی، لئن ترکنا الناس یاخذوه منه لیذهبن به كله، اگر ہم نے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ سارا کا سارا لے جائیں گے. یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ ہوا کیا ہے، فوری جو ایکسائٹنگ کاز اس جنگ کا ہوا وہ کیا تھا، ایگزیکٹلی منطبق ہو رہی ہے حدیث. اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑے رکھا تو وہ تو کھینچ لے جائیں گے سارا، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. فیقتتلون، تو پھر وہ جنگ کریں گے. اور نوٹ کیجئے، فیقتلو من کل 199، اور ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو. یہ ہے ملحمہ جس کی خبر دی جا رہی ہے، یہ ہے وہ بوچڑ خانہ جس کی خبر دی جا رہی ہے. من کل 199، 99 افراد قتل اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، اگر کیمیکل وارفیئر اور ایٹمک وارفیئر، ابھی پرسوں جو بلکہ کل ہی تو وہ انٹرویو دکھایا گیا ہے صدام کا، صاف تھا اس نے کہ ہم اگر زیادہ ہارڈ پریس ہم نے محسوس کیا تو ہم استعمال کریں گے کیمیکل ویپنس، بایولوجیکل ویپنس، اسپیشل یوز. اور امریکہ شروع میں کہہ چکا ہے کہ اگر وہ استعمال ہوا تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا سوائے ایٹم. اس میں کتنی جانے جائیں گے، کون بھسم ہوں گے، کون قتل ہوں گے، چند ہزار مارے جائیں گے امریکی، چلیے 20-30-40-50 ہزار، لیکن کروڑوں کے تعداد میں یہ پورا علاقہ، یہ تو آتش فشاں. میں تو یہ حدیث پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں. لڑیں گے، یقتتلون فیقتلوا من کل 199، ہر 100 میں سے 99 افراد تک. اللہ نہ کرے کہ یہ اس جنگ کی اسپیکیشن ہوئی ہو جو محمد رسول اللہ نے فرمائی. لیکن اب دوسری حدیث سن لیجئے، یہ جنہوں نے انہیں بلایا ہے اپنے مددگاروں کی حیثیت سے، ان کے بارے میں بھی حدیث سن لیجئے. یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، اس وقت تو بڑے سعودی بڑے فخر سے خبریں ایسی آتی ہیں، سعودیوں نے خفجی واپس لے لیا، کبھی خبر دیتے ہیں امریکن فورسز نے لے لیا، کبھی سعودیوں نے لے لیا، کبھی کہتے ہیں امریکی نے 2 جہاز گرائے، کبھی کہتے ہیں سعودی نے گرائے. یہ تو بہرحال سہرا باندھ رہے ہیں عربوں کے دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، عن ذی مخبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ذو مخبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ستصالحون الروم، تم لوگ رومیوں سے صلح کر لو گے. اب نوٹ کیجئے، اس وقت جب حضور کی بعثت ہوئی ہے یورپیوں سے واقف تھے لوگ صرف رومی کے عنوان سے، تمام جو یورپین رومی، اس لیے کہ رومن امپائر تھی اس وقت، دنیا کی عظیم مملکت، پورا جنوبی یورپ، پورا شمالی افریقہ، پورا ویسٹرن ایشیا، یہ رومن امپائر تھی. تو رومی سے مراد ہے یہاں یورپین، اور امریکنز دے آر بیسیکلی یورپینز، یورپین امیگرینٹس ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، امریکہ کا تو اس وقت تک کوئی علم تھا ہی نہیں، امریکہ کا نام ہی انسانی لغت میں موجود نہیں تھا. تو یہاں پہ روم سے مراد یورپینز، اور آگے چل کر حدیث میں آ جائے گا یورپین کرسچینز، رومی عیسائی مراد. ستصالحون الروم صلحا آمنا، تم صلح کر لو گے رومیوں سے، ایک بڑی صلح، بڑی امن والی صلح. فستغزون انتم وهم عدو من ورائکم، اور پھر تم جنگ کرو گے تم اور وہ مل کر ایک دشمن سے، عدوا من ورائکم، جو تمہارے پیچھے ہوگا. اب ورائکم عربی زبان کا ایسا لفظ ہے، سامنے پیچھے بعد میں، یہ سب اس کا مفہوم موجود ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوں گے ورائکم، تم ہی میں سے لوگوں. ثم ترجعون، نہیں، اس کے بعد فرمایا فستنصرون وتغنمون وتسلمون، تمہاری مدد بھی ہوگی، تمہیں بہت غنیمت بھی حاصل ہوگی، اور تم سنا فتح حاصل کر لو. ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج ذی طلول، پھر تم لوٹو گے محل جنگ سے، اور پھر تمہارا قیام ہوگا ایک ہائی لینڈ جسے کہتے ہیں، سطح مرتفع، جہاں پہ چراگاہ ہوگی بڑی، وہاں پر تم ٹھہرے ہوئے ہوگے. فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، کہ اچانک ایک عیسائی صلیب کو اٹھا لے گا. فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبَ، تو وہ نعرہ لگائے گا کہ صلیب کو غلبہ حاصل ہو گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نُصِرْنَا بِالصَّلِيبِ، ہمیں مدد ملی ہے اس صلیب کی وجہ سے. اور آپ نے شاید اخبار میں دیکھا ہو کہ جو میزائلز بھیجے گئے ہیں ان میں سے بعض کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، صدام اف اللہ ڈزنٹ ہیلپ یو کال جیزس. یہ تو تانے جو ہے آج دیے جا رہے ہیں، جبکہ ابھی وہ لوہے کا چنا جو ہے اس کو چبانا جو ہے وہ انہیں خود مشکل نظر آ رہا ہے، تب تو یہ حال ہے ان کا. اگر اللہ تمہاری مدد کو نہ آئے تو پھر جیزس کی دہائی دو، استغاثہ کرو، جیزس سے مدد مانگو، جیزس کو پکارو، تمہاری مدد ہوگی. جب فتح ہو جائے گی، اور فتح اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، یہی واقعہ ہے جس کا کہ اس حدیث میں تذکرہ ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے فتح سعودیوں کی تو نہیں ہوگی، وہ تو امریکنز کی ہوگی، وہ تو الائیڈ فورسز کی ہوگی. سعودی اگر اس قابل ہوتے تو کیوں بلاتے ہی نہیں. بہرحال جب ایک شخص یہ کھڑا ہو کر نعرہ لگائے گا غلب الصلیب، صلیب غالب ہو گئی. فیغضب رجل من المسلمین فیدقه، تو مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کو تیش آ جائے گا اور وہ اس کا قیمہ کر دے گا. فعند ذلک تغدر الروم، تو اس وقت پھر وہ رومی دغا بازی کریں گے، غداری کریں گے، تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. وَتَجْمَعُ الْمَلْحَمَةَ، اور وہ پھر بڑی جنگ کی تیاری کریں گے تمہارے خلاف. وَزَادَ بَعْضُهُمْ، اور بعض راویوں نے اس میں اضافہ کیا ہے فَيَسُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، تو مسلمان بھی دوڑیں گے، لپکیں گے اپنے اسلحہ کو سنبھالنے کے لیے. کہ وہ مدافعت کر سکیں. فیقتلون پھر ان کے درمیان قتل ہوگا. فیکرم اللہ تلک الاصابۃ بالشہادہ اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو شہادت کی موت عطا کرے. یہ دو احادیث من جملہ اور بہت سی حدیثوں کے میں تو کانپ میں آؤں پڑھ کر, ان کو سامنے رکھیے. ویسے تو یہ کہ سب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیت کر بھی جیت نہیں سکے گا, پھر کیا حالات ہوں گے. جو بھی ریزسٹنس ہیں, میں اب اس سلسلے میں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے چند باتیں جو ہیں وہ عرض کر دوں. دیکھیے اس وقت کے حالات جو ہیں اور ہر وقت کے حالات, ان کے اعتبار سے چند باتیں بنیادی جان لیجیے. ایک اسباب ہے ظاہری, اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا لہذا وہ ہو گیا, اس نے وہ کیا لہذا یہ ہو گیا. ایک یہ اسباب. ایک ہے باطنی, اللہ کی مشیت, اللہ کا فیصلہ. یہ ایک حاکم ہے اس کائنات کا, علا کل شئین قدیر بکل شئین علیم, علیم اور قدیر ہستی ہے. یہاں ایک پتہ تک اس کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کھاتا. اس کے اپنے کوئی پلانز ہیں, اپنے اس نقشہ کار کے تحت, اپنے پلانز کے تحت اس کے فیصلے صادر ہوتے ہیں. اس کا اپنا قانون ہے, ایک قانون دنیا کا ہے, ایک اس کا قانون ہے. جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اس کا طرز عمل جو ہے کفار جیسا ہو, وہ زیادہ بڑا مجرم ہے کافر کی نسبت. یہی وجہ قرآن میں کون شخص نہیں جانتا کہ جتنا غضب اللہ کا منافق پر بھڑکتا ہے اتنا کافر پر نہیں بھڑکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورہ النساء کی آیت ہے کہ نہیں. جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوگا. ان دونوں کے مابین بھی کچھ ہوتے ہیں تہ بر تہ اسباب و وسائل, اسباب و علل جو ہیں ان کے پردے. میں ان سب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. چار کردار اس میں ہیں اہم. سب سے پہلا عراق, رائٹنگ آن دی وال آن دی سرفیس, جس پر کہ ہماری حکومت بھی اپنا موقف اختیار کیے ہوئے ہے, امریکہ کا وہی موقف ہے. عراق جارح ہے, اس نے جنگ کی ہے, اس نے آغاز کیا ہے, اس نے کویت کے اوپر حملہ کیا ہے, اس کو اینیکس کیا ہے, لہذا جارح ہے اور جاہریت کی صدا اسے بھی جا رہی ہے. یہ ہے سامنے کا پردہ, پردے کے اوپر, پردہ سینی کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہے. ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیے تو کچھ اور حقائق سامنے آتے ہیں. اس کی جو جنگ رہی ایران کے ساتھ, اس میں ارب ہارب ڈالر اس کو دیے گئے. ٹیکنالوجی اسے امریکہ نے دی, رشیا نے دی, ڈالر اسے اربوں نے دیا, کویت نے دیا. یہ گویا کہ ارب عجم جنگ بن گئی تھی. اب جب جنگ ختم ہو گئی, بلکہ جنگ کے دوران بھی ایک جو سٹیب کیا ہے اس کے بیک میں, وہ کویت نے ایک آئل فیلڈ پر قبضہ کر لیا. ہوگا کبھی کوئی بارڈر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے درمیان, عام حالات میں ان کو نہیں چھیڑا جاتا, موقع ملا قبضہ کر لیا. سلانٹ ڈرلنگ کی اور عراق کا تیل کھینچا. پھر جنگ ختم ہوئی تو کہا اب یہ ہمارا قرضہ ہے تمہارے سر پر جو تمہیں ادا کرنا ہوگا, اس پر سود بھی دینا ہوگا. بہت واویلا کیا, اچھا سود معاف ہے, اصل دینا ہوگا. دے کہاں سے, تیل اس کا کھینچ چکے. نمبر دو, اوپک نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر تیل پروڈیوس کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں, اور جو انڈر ہینڈ کٹس جو ہوتے ہیں کم قیمت پر بیچ رہے ہیں. اس کا بیڑا غرق ہونے لگا, تب اس نے یہ قدم اٹھایا اور امریکہ نے اکسایا. کم سے کم یہ کہ گرین سگنل دیا. اس کی وہ لیڈی ایمبیسیڈر, اس کا جملہ آج تک کسی نے تردید نہیں کی ہے کہ یہ تو تمہارا اور کویت کا مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں. یو کین سیٹل اٹ ایز یو لائک. پھر ایک صاحب, میں نہ مانتا یہ بات, میرے بہت سے جو قریبی رفقاء وہ جانتے ہیں, ہمارے ایک دوستوں میں سے ایک صاحب ہیں, انجمن خدام القرآن کے معاونین میں سے, تنظیم کے نہیں ہیں. ان کا بڑا کاروبار ہے سعودی عرب میں, بڑا پرانا کاروبار ہے. اور سعودی رولنگ فیملی کے ساتھ ان کے قریبی مناسب. ان میں سے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ اصل میں یہ ساری شرارت جو ہے یہ شیخ جابر کی ہے، اور جب وہ جھگڑا کر رہا تھا صدام چاہتا تھا کہ اس کی بات سنی جائے، ملنے تک سے انکار کیا شیخ جابر. اس قدر تکبر کا عالم ہے. اس لیے کہ خطرہ تو ختم ہو گیا، ایران تو بیٹھ گیا. اب یہ ہے دوسرا پردہ، اوپر جا رہے وہی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ تنگ آمد بدنگ آمد کا مسئلہ ہے. ذرا اور نیچے جائیے، تیسرا پردہ ایک اور بھی ہے. عالم عرب میں بھی جیسے کہ پوری دنیا میں ہے اس وقت ایک کشمکش ہے، ہمارے ہاں بھی کشمکش ہے. ایک طرف جاگیردار قوتیں ہیں سیاسی، اور ایک طرف عوامی قوتیں. کراچی میں ایم کیو ایم نے واقعتاً بریک تھرو جو کیا ہے، میں باقی جو ان کے نظریات ہیں ان سے بات نہیں کر رہا، عوامی قوت بن کر ابھرے ہیں. نوجوان قیادت، عوامی قیادت، جبکہ پورے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تو جاگیرداروں، وڈیروں، زمینداروں، خوانین اور سردار، قبائلی سرداروں کے ہاتھ میں ہے. یہی کشمکش وہاں چل رہی ہے. گریٹ آٹومان امپائر کو جب ختم کیا ہے تو یورپین قوتوں نے یہ ان کا، یہ تمہارا، یہ میرا. عراق پر برطانیہ کا تسلط رہے گا، شام جو ہے وہ فرانسیسیوں کو دے دیا گیا، مصر پر برطانوی آ گئے، لیبیا کے اوپر اطالوی تھے، یہ بانٹ دیے، حصے بکھرے کر دیے، اور پپٹ رجیمز اپنی بٹھا دی. کہنے کو بادشاہ ہے فاروق صاحب، اصل حکومت برطانیہ کر رہا. اب یہ جو پپٹ رجیمز تھیں خوانین کی، اور اس کے علاوہ جو بادشاہوں کی، عوامی سطح پر عام طور پر فوج کے اندر سے ریوولٹ ہوئی. جمال عبد الناصر ابھرے، شاہ فاروق کا تختہ الٹا، حکومت ہاتھ میں. قذافی صاحب اٹھے، انہوں نے کنگ ادریس کا تختہ الٹا، اپنی حکومت. شاہ فیصل کو قتل کیا عراق میں، اور عبد الکریم قاسم اور عارف، انہوں نے حکومت قائم کی. یہ ایک کشمکش ہے پورے عالم عرب میں. ویسٹرن امپیریلزم سے نجات پانے کے لیے انہوں نے عرب قومیت کا نعرہ لگایا، اسلام کی بنیاد پر نہیں، عرب قومیت، اور بادشاہتوں کے خلاف عوامی. نام تو جمہوریت ہوتی ہے لیکن جمہوریت تو قائم نہیں ہوئی، وہاں بدترین ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں آرمی کے ذریعے سے. لیکن کشمکش جو ہے وہ ان دو کے درمیان ہے، اور وہاں بھی جیسے ہمارے ہاں عوامی کام کرنے والے، جمہوریت کا نام لینے والے، وہ سوشلسٹ ہیں، سیکولر ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہاں پر بھی وہ سوشلسٹ ہیں، سیکولر ہیں. چنانچہ بعض تحریک جو اس وقت دنیا میں دو ملکوں پر جس کی حکمرانی ہے، شام اور عراق، یہ باسی حکومتیں ہیں. باس ایک ایسی موومنٹ کا نام ہے جو بنیادی طور پر سیکولر، سوشلسٹ اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر پائی. دوسری طرف ہے بادشاہ، خاص طور پر اب تو سعودی عرب میں رہ گئی بادشاہت، یا پھر یہ عمارتیں رہ گئی ہیں، اللہ اللہ خیر اللہ. شاہ حسن جو بیٹھے ہوئے ابھی موراکو میں، وہ ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے کہ برطانیہ کے بادشاہ، کچھ اس کے آس پاس ہیں، کچھ انہوں نے جمہوریت بھی دے دی ہے، وہ معاملہ اور ہے. یہ کشمکش ہے در حقیقت کہ جس کا اس وقت کا ہیرو بن گیا ہے صدام حسین. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اسے اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، وہ سوشلسٹ ہے، وہ ماسسٹ ہے، اور باس کا پورا فلسفہ جو ہے وہ کرسچن ذہن کی پیداوار ہے. مائیکل افلاک اس کا جو اصل مفکر تھا عیسائی، طارق عزیز جو اس وقت جو سب سے بڑا پارٹ لے کر رہا انٹرنیشنل سین پر، عیسائی. لہذا یہ جان لیجئے کہ اسلام کا مسئلہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ادھر بھی بادشاہت کا مسئلہ ہے، ادھر بھی اپنے مفادات کا مسئلہ ہے، ادھر بھی پیٹرو ڈالر ہے جس کی کہ ساری محبت اور پوجا ہو رہی ہے. لہذا عراق کے بارے میں میں نے چار باتیں عرض کی. نمبر ایک، بظاہر جا رہے ہیں. نمبر دو، نیچے اتریے تنگ آمد بجنگ آمد. نمبر تین، یہ باس کی وہ تحریک اور بادشاہوں کے خلاف جو ایک ری ایکشن اور رد عمل ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور چوتھے درجے میں جائیے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو امت مسلمہ پر ہے. اب آئیے عربوں کی طرف. حالانکہ سعودی عرب پر کوئی اس کا حملہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اسے باور یہ ہو گیا یا کرا دیا گیا کہ اب اگلا ٹارگٹ کی جو ہے عراق کا وہ تم ہو. بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ کویت وہ تو مظلوم ہے، سامنے تو یہ نظر آ رہا، اس کی حکومت چھین لی گئی. لیکن ذرا نیچے جہاں کیے تو معلوم ہوگا دولت کے پجاری اور امریکہ کے ہواری، یہ ہے اصل حقیقت. امریکہ کے ہواری ہونے کی کیفیت پر پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ پردہ اٹھ گیا، ورنہ اتنی منافقانہ ان کی پالیسی رہی ہے. فلاں فرم کا یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا، کوکا کولا یہاں نہیں بیچا جا سکتا، اس لیے کہ یہودی فرم ہے، اور جو یہودیوں کا مائی باپ ہے امریکہ، وہ ان کا بھی مائی باپ ہے بنا بیٹھا، اس پر کوئی پابندی نہیں، اس سے دوستی بھی جو کی تو کائی نہیں. معلوم ہوا کہ امریکہ کا اگر داہنا ہاتھ اسرائیل تھا تو بایاں یہ تھے سعودی اور یہ ایمیریٹس والے، اور اگر بایاں ہاتھ وہ ہے اس وقت تو جنگ کا نقشہ جو ہے تو وہ میسرا جو ہے وہ یہ ہے اور میں بنا وہ ہے، اصل ہاتھ ان کے یہ. ذرا سوچئے اس جنگ کے اندر اگر ان کا دین پر اور ایمان ہوتا اور اگر ان کو واقعی اللہ پر اعتماد ہوتا تو یہ امریکہ کی دعائی نہ دیتے. امریکہ خود آیا، جبرن آیا، تب بھی اگر یہ اعلان کر دیتے کہ ہمیں نہیں مطلوب، ہمیں نہیں منظور، تو دنیا کی تاریخ اور ہوتی اس وقت. پھر یہ کہ اگر عالم اسلام کی قوتیں وہاں جاتی، وہاں پر جا کر ان کے تحفظ کا کوئی سامان ہوتا، ایک دوسری شکل ہوتی. خدا نہ خواستہ کوئی حملہ بھی ہو جاتا، زیادہ یہی ہوتا کہ ایک شاہی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی، کوئی اور عوامی قوت ابھر کر آ جاتی، کوئی وہاں کا بھی کوئی فوجی لیڈر آ جاتا، یہی ہوتا. یہ اگر اب کروڑوں قتل ہوں گے تو اس کے اندر ان کی یہی دولت اور تیل کی محبت اور اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کی محبت، یہ گویا کہ اس کے اندر سب سے بڑا فیصلہ کن رول پلے گا. اب آئیے امریکہ کی طرف. امریکہ کا اس وقت نقشہ یہ ہے کہ اقتدار اور طاقت کا ایک ایسا نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا ہے، وہ ایک صدی کی بات کر رہا ہے اب، امریکن سینچری، اس لیے کہ روس اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ختم ہوا، اس کی اب عالمی طاقت نہیں رہی، کوئی حیثیت نہیں، اب اور ہے کون. آج دنیا کس کی ہے؟ جیسے قیامت میں ایک نعرہ لگے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اس کا نقشہ یہ کہ آج یہ دنیا کس کی ہے. مجھے ایک نظم یاد آ رہا ہے، یہ نعیم صدیقی صاحب نے لکھی تھی، یہ کوئی 30-35 برس پہلے کی بات ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، شاہی نے کہا یہ میری ہے، پھر تخت بچے بچھے ایوان سجے، ایک بڑی طویل نظم تھی. آج امریکہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کس کی ہے، میری. 100 سال تک دنیا کے اندر بلا شرکت غیر حکومت کا پروگرام ہے. سلیری صاحب کو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مبارکباد دی ان کے ایک مضمون پر، جو کوئی 8-10 دن ہو گئے اب، جو شائع ہوا تھا جنگ میں. 100 سالہ پروگرام امریکہ، یہ بھی عین ممکن ہے. کہنے کو تو وہ آئے ہیں اس وقت، ہمارا مورل سٹینڈ ہے، اخلاقی سٹینڈ ہے، جارحیت کو ختم کرنے ہم آئے ہیں، ہم جنگل کا قانون نہیں بنانا چاہتے یہاں پر، قانون کی جو ہے بالا دستی چاہتے ہیں. ریچرڈ نکسن نے مضمون لکھ دیا، بش ہیز اٹ آل رائٹ اینڈ دی امریکن سٹینڈ از مورل سٹینڈ. ہمارا تو اخلاقی فرض ہے، یہ تو ہے وہ پردے کے باہر. اور پردے کے اندر کیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سارا ماسٹر مائنڈ کیا امریکہ نے، کویت کو پہلے اکسایا تم حملہ کرو، اور اس کے بعد میں حوالہ دے چکا ہوں کہ لیڈی ایمبیسیڈر نے یہ بات صاف کہی کہ یہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود زبردستی آئے ہیں، کہہ دیا انہوں نے سعودیوں سے کہ ہم تو آ رہے ہیں، تم مانو یا نہ مانو. میں پھر عرض کر دوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لا نصدق ولا نکذب، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بات کتنی صحیح ہے، لیکن یہ تو ہے کہ آئے، اور کس تیزی کے ساتھ آئے. اور ایک جملہ پہلے سنا چکا ہوں کہ اگر ایک لفظ میں سمجھنے کا آتے کہ ہم کیوں ہیں یہاں، سوال امریکہ کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا نے آنکھیں کیسے بند کر لی، خود ہماری حکومت کیسے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے. یہ وہی امریکہ نہیں ہے جس نے کہ آج تک کشمیر کے مسئلے کے اندر کچھ نہیں کیا، یہ وہی نہیں ہے جو فلسطین کے مسئلے کو لنک کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک لفظ سے معاملہ طے ہو سکتا تھا، صدام نے کہا تھا کہ میں واپس ہونے کو تیار ہوں بشرطے کہ لنک کر لیجئے آپ اس مسئلے کو کہ یہ مسئلہ بھی طے ہو اور اسرائیل کا مسئلہ بھی طے ہو. نو نو لنکیج. یہ تمرد، یہ شیطنت، یہ سرکشی، ٹھیک ہے اس وقت جو بھی طاقت ان کے پاس ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی سمجھ لیجئے جو دور دیکھنے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈاؤن فال کا نقطہ آغاز یہی ہوگا، جیت بھی جائے گا تب بھی جیت کے بعد جو دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بالکل نیا آئے گا. جو کچھ ہم پر بیتے گی اس وقت وہ تو بیتے گی. مجھے اقبال کا وہ شعر آ رہا ہے، اس صدی کے شروع میں یہ واقعات ہوئے تھے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. افسوس کہ وہ سحر ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. سن 74 میں نے بھی لکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سحر قریب ہے، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے عذاب کا وہ دوسرا دور، شاید اس کا نقطہ عروج خاص طور پر امت عرب کے لیے جو اصل نیوکلیس، اس لیے کہ اس دوسرے دور میں ان پر اس طرح کا عذاب نہیں آیا، صرف یہ ہوا ہے کہ حصے بکھرے ہو گئے، کہیں پر انگریز آ گیا، کہیں پر کوئی کسی اور کی حکومت ہو گئی، لیکن یہ کہ ان پر اس طرح کا عذاب جیسا نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا تھا، جیسا ٹائٹس کے ہاتھوں آیا تھا بنی اسرائیل پر، وہ عذاب نظر آتا ہے. پھر میں کہوں گا کہ خاکم بدہن، اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دے اس کے رخ کو، اسے کل اختیار حاصل. بڑا پیارا انداز ہے سورہ مائدہ کے آخر میں جو آیا ہے، اس سے بہتر انداز شفاعت کا اور ممکن نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا اپنی اس امت سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی تم الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ کانپتے ہوئے حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، پروردگار نہیں، ان کن تو قلت ہو لقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا، یہ ان کی ساری خرابی ہے، میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ، وہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ربی و ربکم. آخر میں عرض کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، پروردگار اگر تو عذاب دینا چاہے فیصلہ کر دے، تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے تو عذاب دے، لیکن کہا کہ انہم عبادک، وان تغفر لهم، اور اگر تو بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، تو جس کو چاہے معاف فرما دے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اے اللہ ان تعذبنا فانا عبادک، اگر تو ہم پر یہ عذاب بھیج رہا ہے تو ہم تیرے بندے ہیں، دم مارنے کا یارہ نہیں ہے، مستحق تو ہم ہیں، ہم نے تیرے دین سے روگردانی کی ہے، ہم نے تیری کتاب سے بے وفائی کی ہے، تیرے رسول سے بے وفائی کی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں. آج یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کہ بے وفائی کی ہے اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے. ہم تو بھکاری بنے ہوئے، تہذیب ان سے لے، تمدن ان سے لے، قانون ان سے لے، نظام ان سے لے، جبکہ یہ کتاب ہمارے پاس اور محمد کی سنت ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، یہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ فوج نہیں بھیجی جانی چاہیے، یا تو امریکہ وہاں نہ آتا، تب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخرى فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ان میں صلح کراؤ، تو ہمارے ذمے ہے، تم پر فرض ہے، اور اگر ایک فریق زیادتی پر صلح رہے تو لڑو اس سے یہاں تک کہ اس کو جھکا دو اللہ کے حکم کے ساتھ، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. میں نے یہ تقریر کی تھی لاہور میں بھی، اس کے کیسٹس بھی موجود ہیں، وہ آپ کو مل سکیں گے باہر جو لینا چاہیں، انہی موضوعات پر گفتگو کی تھی، تو ایک صاحب نے سوال کیا
کہ عراق ایران جنگ کے اندر اگر یہ کوشش کی گئی تھی تو اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ میں نے جواب عرض کیا، یہ ایسی ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی مریض کو ایک دوا سے فائدہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو زہر دے دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، علاج نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم تو قائم و دائم رہے گا، اور یہ تو خادم الحرمین ہیں، ان کے ہاں تو اسلامی قانون بھی نافذ ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ قرآن کی طرف رجوع کرتے. اگر جھگڑا ہو گیا تھا تو امت مسلمہ کو سالس بناتے. اور میں نے عرض کیا کہ کیا ہو جاتا، حکومت ایک خاندان کی ختم ہو جاتی، زمین تو کہیں نہیں چلی جایا کرتی، زمین تو وہی رہتی ہے، زمین کے ذخائر وہی رہتے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کروڑوں قتل ہو اور یہ ذخیرے بھی ختم ہو جائے، برباد ہو، اور یہ سب کچھ کہاں، کس نتیجے میں ہو؟ کتنی بڑی قیمت صرف دولت کی پوجا، وہی جو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے الفاظ، لا یزال الناس مختلفۃ اعناقہم فی طلب الدنیا، دنیا کی طلب کے اندر جھگڑیں گے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور وہی ان کے لیے گردنیں مارنے کا جو ہے ایک دوسرے کی سبب بن جائے گا. اب میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف. پشچے باعث کب کیا کریں؟ دیکھیے، وہی چار ادوار، یہ دوسرا دور شاید اس کی انتہا اب آیا چاہتی ہے، لیکن اس میں بھی نوٹ کیجئے، جیسے پہلے بھی اصل سزائیں ملی ہیں اہل عرب کو، اس لیے کہ ان کا رتبہ سوا، ان کی زبان میں اللہ نے کتاب نازل کی، ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دوسرے عذاب کی بھی سب سے بڑی بھٹی وہاں دہک چکی ہے. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ غیر عرب عالم اسلام میں سب سے بڑے مجرم ہم ہیں مسلمان. مسلمانان پاکستان، ہم نے ملک بنایا. یہ تھرڈ ورلڈ کانسیپٹ، یہ مغربی استعمار سے آزادی کی تحریکیں پوری دنیا میں چلیں، لیکن صرف ایک جگہ تھا جہاں پہ اسلام کا نعرہ لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کئی لاکھ آدمی مرے تھے کہ نہیں؟ ہزار ہا عصمتیں لوٹی تھی کہ نہیں؟ سینکڑوں عورتیں رہ گئیں جنہوں نے آنے سے انکار کیا مشرقی پنجاب میں، مسلمان عورتیں. جب وہ بازیابی کی تحریک چلی تھی اور انتظام ہوا اور سرکاری سطح پر، تو بتایا گیا کہ بہت سو نے آنے سے انکار کر دیا کہ ہم جا کے کیا کریں گی وہاں، ہمارے یہاں دو دو تین تین بچے ہو چکے. اس کاسٹ پر لیا ہوا ملک پاکستان، کہاں ہے اسلام؟ 45 برس کی ہماری اچیومنٹ صرف دو ہیں. بھارت کے اتنے کروڑ مسلمانوں کو یرغمالی بنا کر ہم نے یہ ملک لیا، آج وہ ہندو کے ہاتھ میں بھی یرغمالی ہے. جب غصہ آتا ہے 1000-2000 آدمی جو ہے ختم کر دیا. اب جو ہوا تھا، سیلاب آیا تھا فسادات کا، مجھے امریکہ میں بتایا ایک صاحب نے، ان کے بھائی کا خط آیا کرناٹک سے، بنگلور سے، کہ کوئی گاؤں نہیں رہا ہے جس میں یہ فساد نہ ہوا، جہاں کبھی فساد نہیں ہوا تھا ہندو مسلم فساد، ساؤتھ انڈیا میں. لیکن ہم نے اب تک کیا کیا ہے؟ ہماری اچیومنٹس کیا ہیں؟ جائزہ لیجئے. ایک تو ہم نے جاگیرداری کو تحفظ دے دیا. پاکستان نہ بنا ہوتا تو جاگیرداری ختم ہو جاتی پہلے دن. سب سے بڑا طبقہ جو نفع میں رہا، یہ جاگیردار طبقہ. اور نمبر دو، ہمارے ہاں برلا اور ٹاٹا کی طرح کے سرمایہ دار نہیں تھے، اب ہم نے ان کے باپ پیدا کر دیے پاکستان میں. تعلیم یہ ہے اچیومنٹس آپ کی کل. اور میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، یہ بھٹی اگر دہک گئی تو دوسرا اہم ترین علاقہ جو ہے اس عذاب کا، عذاب الہی کا نزول یہاں ہوگا. اسپین کی تاریخ ہو سکتا ہے دہرائی جائے، لیکن جو میں نے عرض کیا تھا آخری بات، اب یہ ہے علاج کیا ہے. چار ادوار کے بعد کیا بات آئی تھی بنی اسرائیل سے؟ کیا کہا گیا؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. تمہارا رب تم پر اب بھی رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر تم وہی کرو گے، وہی روش جاری رکھو گے، ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے،
عذاب آتا رہے گا، سزائیں ملتی رہیں گی.
اور اگر چاہتے ہو رحمت خداوندی کے دامن میں آنا، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ شاہدرہ ہے اللہ کی رحمت میں داخلے کے لیے، یہ دروازہ ہے، داخل ہو جاؤ. اس قرآن کو پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، امام بناؤ اپنا، رہنما بناؤ اپنا. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ.
انفرادی طور پر توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اجتماعی طور پر توبہ کرو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ بھٹی یہاں بھی دہک جائے اور گرم ہو جائے.
جو مہلت مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، کچھ کو پیٹرو ڈالر ادھر سے آیا تھا، کچھ کو ادھر سے آیا تھا. اب بھی وہ جنرل ذاکر علی زیدی نے کہا ہے 1.5 کروڑ جاسم دے کر گیا ہے، جس کو نکالا گیا ہے عراقی ایک ڈپلومیٹ کو، اور بھرے مجمع میں انہوں نے کہا یہ کچھ عام آدمی نہیں ہے، اسٹریٹجک اسٹڈیز کے چیئرمین ہے، جلوس نکل رہا ہے، اسلام کا ہیرو بن گیا. کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی اپنے غریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں. ہم کہاں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی سب کچھ یہاں پہ ہو سکتا ہے. آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. وہ بھٹی یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، حالات یہاں بھی اسی نوعیت پر، اسی رخ پر. میں نے کئی بار بات کہہ دی ہے، امریکہ کو جو فتح اس میں حاصل ہو گئی اگر قریب بھی اگر اسے نظر آئی، وہ انڈیا کو گرین سگنل دے گا، پاکستان کا کم سے کم ایٹمی پروگرام ختم کر دے گا، اور ممکن ہے کہ کشمیر کے اوپر حملہ کر کے اسے لینے کے لیے اجازت امریکہ کی طرف سے مل جائے. اس وقت جو سامنے آئی ہے بات، ہمارے آرمی کے چیف آف سٹاف کی بات، حکومت کی کچھ اور انداز اور ان کا کچھ اور انداز، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک بہت بڑا مظہر ہے، سوچ کا فرق ہے. چاہے ہمارے صدر صاحب نے تو کل یہاں کہا ہے کہ یہ صرف انداز کا فرق ہے، سوچ کا فرق نہیں، یہ اسلوب کا فرق ہے، کہنے کا انداز مختلف ہے. وہ تو ظاہر بات ہے انہیں یہی کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ جو کچھ صورت حال ہے، اگر امریکہ ہماری امداد بھی بند کیے رکھے، وہ ساری پائپ لائن کے اوپر بھی پاؤں سے ٹکایا ہوا ہے کہ کوئی پیسے جو آنے تھے وہ بھی نہ آئے، پھر یہ کہ اس کے آنکھ میں کھٹکنے والی شے اگر عراق خدا نہ خواستہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی قوت کو ٹارچر کر دیتے، اسرائیل کے لیے ایک ہی خطرہ پورے عالم عرب کے اندر عراق سے تھا، وہ اس کی وار مشینری اگر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر کتنوں نے کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ نیکسٹ ٹارگیٹ از پاکستان. یہ آپ کے بہت سے اسٹریٹجی کے ماہرین نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹارگیٹ از پاکستان، اس لیے کہ ایٹمی امکان کہیں اور ہے تو وہ صرف پاکستان، اور تو کہیں بھی نہیں. پھر تو یہ کھلی چراگاہ پڑی ہوئی ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے لیے وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے، جو اس کا خواب ہے صدیوں سے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی، اس کے لیے اس سے زیادہ سازگار موقع اور کون سا ہوگا؟ نہایت خطرناک حالات ہیں کہ جن کا اس وقت نقشہ سامنے آ رہا ہے، لیکن ہمارے لیے راستہ وہی ہے، اللہ کی جناب میں توبہ اور رجوع. نوٹ کر لیجئے، ذاتی سطح پر توبہ اور رجوع، یہ آخرت میں مفید ہوگی. جب تک کہ یہ توبہ اور رجوع اللہ ایک بڑے پیمانے پر قومی سطح پر نہ ہو، قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی. ہاں، میرے اور آپ کے لیے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ، آج بھی فیصلہ کر لیجئے، اپنا رخ بدل لیجئے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جاگ جائے، ہوش میں آئے، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ ہے، ہماری ویلیوز کیا ہے، ہماری توانائیوں اور قوتوں کا کتنا حصہ ہے جو دنیا کے حصول کے لیے صرف ہو رہا ہے، کتنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت دیا.
یہ ہے اس کا سارا فیصلہ. لیکن یہ کہ یہ بھی اگر تھوڑے لوگوں کے اندر ہوا وہ تھوڑے لوگ اپنی آخرت سوار لیں گے. دنیا میں تو جب تک کہ قوم کے اندر یہ کیفیت اتنی غالب نہ آ جائے کہ قوم کی کیفیت بدلے, اس ملک کے اندر ہم اسلام کو واقعتاً نافذ کر سکتے. ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ حوالے دیے تھے, جو محض لگے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کے اندر وہ اس سے آگے بڑھے, للکارے بدیوں کو, نہیں ان المنکر باللسان سے آگے بڑھ کر, نہیں ان المنکر بالید کرے, باطل کے ساتھ سمجھ آزمائی کرے. جو لوگ سیاسی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کسی کو کندھا اور کبھی کسی کو سہارا, یا کسی کبھی کسی کا زمینہ کبھی کسی کا دمتھلا بن کر جو ہے وہ سیاست کی دکان چمکا رہے, سوتے خدا کے لیے باز آئے کہ صرف اللہ کے دین کے لیے اور صرف نہیں الملک بالید کے لیے میدان میں آئے, باطل کو للکارے. لیکن یقین اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, کلیئر ہو جائے, لوگوں کے سامنے ایشوز کنفیوز نہ ہو, واضح ہو جائے کہ یہ اقتدار کے پجاری اور طلبگار نہیں ہے بلکہ انہیں صرف اللہ کا دین چاہیے. یہ نہ کسی کے ساتھی ہے نہ کسی کے مخالف, نہ کسی کے حامی ہے نہ کسی کے مخالف اور معاند, بلکہ یہ صرف دین کے لیے یہ میدان میں آئے. یہ ہے وہ مقاصد, یہ ہے وہ طریقہ کار جس کے لیے کہ ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا, کوئی شوق نہیں تھا ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانے کا. اب بھی ملتا ہوں, جاتا ہوں, لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں, خدا کے لیے سوچی اپنے طرز عمل پر واپس آئی, اس سیاسی کھیل میں کچھ نہیں رکھا ہوا. آئی جے آئی, آئی جے آئی, آئی جے, معلوم ہوا کہ اسلام آیا کہ آیا, اسلام آیا کہ آیا, اسلامی انقلاب کہاں آیا. وہ جو سینٹ کے اندر شریعت بل پاس ہو گیا تھا, اگرچہ اس کا ڈنک توڑ دیا گیا تھا, سود خوروں کو رشوت دے کر پاس کرایا گیا, وہ بھی اب یہاں پر, اب اس میں بھی مزید ترامیم کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اسے استعمال کیا گیا, لیکن وہ آئی جے آئی اب وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں رہی آئی جے آئی. اور جو جماعتیں ہیں اس میں ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ شریک رہیں گے, موجود رہیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. جب تک یہ تضادات رفع نہیں ہوتے, اگر یہ بھٹی دہکنے کے بعد بھی ہمیں ہوش نہ آیا تو اب کب آئے گا؟ جب ہمارے اپنے دروازے پر اس عذاب کا سیلاب آ گیا, تب تو چیخنا چلانا ہے ہی ہے. اس وقت کا چیخنا چلانا مفید نہیں ہے, اب بھی ہوش میں آئے. میری یہ بات ہے, اس وقت میرے مخاطب آپ ہیں. ہر شخص اپنی جگہ پر غور کرے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کے دن رات کس چیز میں گزر رہے ہیں, اس کی توانائیاں قوتیں کس کام میں لگ رہی ہیں, دین کے غلبے کی جد و جہد کا کون سا طریقہ کار اس کے سامنے ہے. اگر بالکل شامل نہیں ہے کسی میں تو سوچے کہیں شامل ہو, کہیں ہے تو سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. دلیل سے ہمیں سمجھائیں یا دلیل سے ہمیں ہماری بات کو سمجھیں. پھر یہ کہ ایک بنیاد مرسوس بن کر پاکستان میں اسلامی انقلاب کی جد و جہد اور سعی, اس کے لیے اپنے آپ کو ہم تن ہم وقت لگائیں, تب شاید کہ اللہ تعالی ہماری اس اجتماعی توبہ کو قبول فرما لے. اس لیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو راستہ دکھاتا ہے, لیکن راستہ صرف دکھاتا نہیں ہے, جو دیکھ لے ان کو چلنا لازم ہے, اس کو اختیار کرنا لازم ہے. دعا صرف کرنے سے کام نہیں بنے گا کہ اللہم اجعلہ لنا امامم و نورم و ہدم و رحمہ, اے اللہ اپنی اس کتاب کو ہمارا امام اور ہمارے لیے نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. ہم خود جو ہے اسے اپنا امام بنائیں, اس کے پیچھے چلیں, اسی سے طریقہ کار اخذ کریں, اسی سے ہم اپنے لیے پورا نظام زندگی جو ہے حاصل کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں. اس کام کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے یہاں شام الہدا ہوتی تھی, درس قرآن کی محفلیں ہوتی تھی. 26 برس تقریباً اپنی زندگی کے میں نے اس کام میں لگائے. اب نوعیت بدلی ہے, اب یہ تنظیم کا اجتماع ہے. قرآن جو راستہ دکھا رہا ہے اس پر چلنے کی بھی تو کوشش کرنی ہے. قرآن اقامت دین کی فرضیت ہم پر عائد کرتا ہے, اس کے لیے تنظیم بنانی ہے, اس کے لیے ایک ایسی جماعت درکار ہے کہ جس میں وہ لوگ شامل ہوں کہ جو تن من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہو جائے. اور اس کے لیے جو حضور نے فرمایا, آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. جماعت کا التزام, سم و طاعت والی جماعت, سنو اور مانو, بنیان مرسوس, آرمی ڈسپلن والی جماعت, اور ہجرت و جہاد. اللہ تعالی ہمیں ان پانچ کاموں کے لیے اپنی کمر ہمت کو کسنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کسی بھی جماعت پر دل ٹھکتا ہے اس میں شامل ہو لگے تو صحیح, اس آیت پر تو عمل ہو جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. باقی سوچتے رہیں, غور کرتے رہیں, ہے خوب سے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اس سے بہتر جو راستہ سامنے آئے اسے اختیار کریں. اس کے لیے ذہنن آمادہ رہیں, دل کو کھلا رکھیں, جو بات صحیح تر ہو اس کے لیے. لیکن آج جو صحیح معلوم ہو رہا ہے اس کے لیے ہمتن آج کا دل لگا دینا یہ لازم ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.